والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما بقية الله ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله من يومنا هذا إلى لقاء الله أما بعد فقد قال الله وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. ہمارے گفتگو کا عنوان یہ تھا کہ اللہ نے ہمیں دنیا میں اشرف المخلوقات بننے کے لیے بھیجا ہے، اور اشرف المخلوقات بننے کا ایک ہی راستہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم اللہ کا تقوی اختیار کریں، اور تقوی یعنی واجبات پر عمل اور گناہوں سے دوری اختیار کر کے اپنے اندر ایک ایسی طاقت پیدا کر لینا کہ خطرناک سے خطرناک مواقع پر بھی انسان اپنے کو گناہ میں غرق ہونے سے بچا لے. جو واجبات، جو ذمہ داریاں، جو ڈیوٹیز اللہ نے ہمیں دی ہیں وہ تین قسم کی ہیں. کچھ کا تعلق عبادی ذمہ داریوں سے ہے، کچھ کا تعلق فردی ذمہ داریوں سے ہے، اور کچھ کا تعلق سماجی ذمہ داریوں سے ہے. سماجی ذمہ داریاں بھی دو قسم کی ہیں، کچھ وہ ہیں جن کا تعلق فیملی لائف سے ہے، کچھ وہ ہیں جن کا تعلق عام سماج سے. وہ ذمہ داریاں جن کا تعلق فیملی لائف سے ہے، اس میں سب سے بڑی ذمہ داری ہماری یہ ہے کہ ہم خود کو اور اپنے کنبے کو، اپنی فیملی کو آتش جہنم سے بچائیں. یہ ہماری سب سے بڑی ذمہ داری ہے. اس ذمہ داری سے کس طرح سے ہم عہدہ برا ہو سکتے ہیں؟ فیملی کی تشکیل ہوتی ہے ایک شوہر اور ایک یہ جو ہے بیوی کے ذریعے. شادی سے اس رشتے کا آغاز ہوتا ہے، لہذا بہت ساری چیزیں ہمیں شادی کے موقع ہی کے اوپر دیکھنا ہے تاکہ گھر جنت نظیر گھر بن سکے، جہنم کا نمونہ گھر نہ بنے. اور اس گھر میں پلنے والے بچے آتش جہنم سے محفوظ رہ سکیں، جنت کے حقدار بنے، جہنم کے لائق نہ بنے. عرض کیا تھا اس سلسلے میں پہلا قدم یہ ہے کہ شادی کے مقصد کو پہلے سمجھ لیں کہ شادی کا مقصد کیا ہے. شادی کا مقصد صرف جنسی تسکین نہیں ہے، شادی کا مقصد صرف گھر میں کام کرنے والی کو لانا نہیں ہے، شادی کا مقصد صرف ایک ایسے مرد کی تلاش نہیں ہے جو ہماری دنیاوی ضرورتیں پوری کر سکے، ہمارے اخراجات کو اٹھا سکے. کیونکہ اگر مقصد یہ ہوگا تو شادی کے بارے میں جو معیار ہوگا وہ الگ ہوگا. شادی کا مقصد قرآن اور حدیث کی روشنی میں سب سے پہلا مقصد یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت کے سفر میں ایک اچھے ہم سفر کی تلاش، ایک اچھے معاون کی تلاش. کیونکہ اطاعت خدا مشکل ہے، اکیلے اس سفر کو طے کرنا بہت مشکل ہے، لہذا ایک معاون اور ایک ہم سفر، ایک شریک حیات کی تلاش ضروری ہے. دوسرا مقصد سکون کا حاصل کرنا ہے، البتہ سکون ہر قسم کا، صرف جنسی سکون مراد نہیں ہے. ایک انیس اور مونس ہر انسان کے لیے ضروری ہوتا ہے، جس سے انسان اپنا دکھ بیان کر سکے، اپنا درد کہہ سکے، ایک ہمدرد چاہیے. تیسرا مقصد بہتر نسل کی فراہمی، ماں باپ آئندہ نسل کی تشکیل میں بہت زیادہ ان کا اثر ہے. کیونکہ انسان کی شخصیت کی تشکیل تقریباً پانچ چیزوں سے ہوتی ہے، پانچ میں سے چار چیزیں وہ ہیں جو ماں باپ کے ہاتھ میں ہیں، صرف ایک چیز انسان کے اپنے اختیار میں ہے. خود ماں باپ کی صفات، نسلی اوصاف جسے جین سے تعبیر کیا جاتا ہے، ماں باپ کی صفات بچوں میں یہ جو ہے منتقل ہوتے ہیں. آج سائنس نے اس کو جین کا نام دیا، کل حضرت نے اسے عرق کے نام سے یاد کیا تھا، العرق دساس. جین صفات کو جو ہے منتقل کرتے ہیں، ماں باپ کے صفات کو اولاد تک منتقل کرتے ہیں. ہمیں روایتوں میں بھی ملتا ہے اس سلسلے میں کہ جب جنگ جمل ہو رہی تھی اور اونٹ کی حفاظت کی جا رہی تھی, کیونکہ مرکز جنگ کا اونٹ تھا, جوش لوگوں میں پیدا کیا جاتا تھا جمل والوں میں اسے اونٹ کے ذریعے سے, کہ اونٹ کے اوپر ام المومنین بیٹھی ہوئی تھی, ادھر سے اونٹ کی حفاظت کے لیے پوری طاقت جھونک دی گئی تھی, پوری طاقت یہ تھی کہ اونٹ نہ گرنے پائے, اونٹ کو کچھ نقصان نہ پہنچنے پائے. ادھر سے مولا کی پوری کوشش تھی کہ اونٹ کا خاتمہ کر دیا جائے, کہ اونٹ ختم, جنگ ختم. اور ہوا بھی یہی, جناب محمد حنفیہ کو بھیجا گیا, اتنی تیروں کی بارش ہوتی تھی, نیزے بردار چاروں طرف سے نیزہ لیے جان قربان کرنے کو تیار کھڑے ہوتے, اس سے مقدس ترین کوئی چیز ہے ہی نہیں. وہاں تک پہنچنا مشکل تھا, جناب محمد حنفیہ کئی دفعہ آگے بڑھے, کئی دفعہ پیچھے ہٹے, نہیں پہنچ سکے وہاں تک. آخر میں مولا کائنات نے ان کی پشت پر ہاتھ مار کے کہا, ادرک کا عرق من امک, یہ کمزوری جو تمہارے اندر ہے یہ تمہاری ماں کا جین ہے, اگر تمہاری ماں بھی فاطمہ زہرا ہوتی تو تمہارے اندر بھی, صلی اللہ محمد و آل محمد, تمہارے اندر بھی وہی شجاعت ہوتی جو حسن اور حسین کے اندر پائی جاتی ہے. باپ کا جین تو ہے لیکن ماں کے طرف سے. یا جس وقت جناب مریم, کنواری مریم اپنی آغوش میں چھوٹے سے بچے کو لے کر کے آئی ہیں, شیرخوار بچے کو, تو ہر طرف سے انگلیاں اٹھنے لگیں, یہ کیا ایک کنواری کے بچہ کہاں سے ہو گیا. ما کانا ابو کمرآ سو ان وما کانت امو کے بغیہ, مریم نہ تمہارا باپ بد کردار ہے نہ تمہاری ماں بد کردار ہے, تو جس کے باپ ماں باپ بد کردار نہ ہو اس کا بچہ کیسے بد کردار ہو گیا. یعنی اس وقت بھی لوگوں کے ذہن میں یہ بات تھی, اگر ماں باپ صاحب کردار ہیں تو اولاد بھی صاحب کردار ہوگی, ماں باپ اگر بد کردار ہیں تو اولاد کے بد کردار ہونے کا امکان ہو سکتا ہے. اسی طریقے سے دوسری چیز جو شخصیت کی تشکیل میں مؤثر ہے وہ ہے تغذیہ, غذا, کیا کھا رہا ہے بچہ. تیسری چیز ماحول, کس ماحول میں بچہ پل رہا ہے. چوتھی چیز ہے تعلیم و تربیت, معلم کون ہے, پڑھانے والا کون ہے, ٹیچر کون ہے. پانچویں چیز ہے اپنا ارادہ. تو چار چیزیں تو ماں باپ کے ہاتھ میں ہیں نا, جینس ماں باپ کے ہاتھ میں ہیں, غذا کیا کھلا رہے ہیں بچے کو تو بچے کے اختیار میں تو نہیں ہے, حالت حمل میں ماں کیا کھا رہی ہے, نطفہ کس غذا سے تشکیل پایا ہے یہ تو بچے کے اختیار میں نہیں ہے. ماحول جہاں ماں باپ رکھیں گے بچے تو وہیں رہیں گے, جوان ہونے کے بعد اپنا فیصلہ کر سکتے ہیں. تعلیم و تربیت, جیسا ٹیچر ماں باپ فراہم کر دیں, جس معلم کے پاس بھیج دیں, جہاں لے جائیں. ہاں پانچویں چیز جو اپنا ارادہ ہے, جو ہر چیز پر حاکم ہے, وہ انسان کے اپنے اختیار میں ہے. تو بہرحال شادی کا ایک مقصد کیا ہے, مستقبل کے لیے بہتر نسل کی فراہم. تو شادی کی پھر بہت زیادہ اہمیت ہو گئی نا. ایک وہ مقصد ہے جو اہل دنیا پیش کرتے ہیں, اور یہی وجہ ہے کہ آج کل شادی کا شوق کم ہو گیا, شادی سے لوگ دوری اختیار کر رہے ہیں, عمر بڑھتی جا رہی ہے, نہ لڑکیاں شادی کرنے کو تیار نہ لڑکے شادی کرنے کو تیار, کیونکہ وہ جو دو مقصد تھا وہ دو مقصد تو وہ پورا ہو جا رہا ہے کہیں اور سے بھی, مشکلوں سے بچے ہوئے ہیں. شادی تشکیل دینے کے بعد ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں, لڑکی کی ذمہ داری بھی بڑھ جاتی ہے, لڑکے کی ذمہ داری بھی بڑھ جاتی ہے, تو کیوں خام خواہ ذمہ داریوں کے بوجھ اپنے اوپر لادیں. خواتین کی جو ہے شادی لڑکیاں اس لیے کہا جاتا تھا کہ بہرحال کوئی سرپرست مل جائے جو ان کے اخراجات کو سنبھال سکے, ان کا خرچہ پورا کر سکے, نفقہ ان کا پورا کر سکے. لڑکیاں خود جاب کر رہی ہیں, کیا ضرورت ہے کسی کی غلامی کرنے کی, کیا ضرورت ہے کسی کے اشاروں پہ چلنے کی, اپنا کمائیں گے اپنا کھائیں گے, آزاد ہیں, خود مختار ہیں. جنسی تسکین کا جہاں تک معاملہ تھا اس کے لیے بہت سارے راستے نکل آئے. لڑکوں کی طرف سے بھی یہی ہے, اگر شادی کا مقصد یہ تھا کہ گھر میں کوئی کھانا پکانے والی آ جائے, اتنے سارے ہوٹلس ہو چکے ہیں, خام خواہ خرچہ بڑھانے کی کیا ضرورت ہے, شادی کے بعد تو خرچہ بڑھ جاتا ہے نا, اکیلے ہیں ایک کمرے کا گھر لے کر کے اس میں رہ رہے, اور آزادی بھی ہے, کوئی پابندی نہیں ہے, جب چاہیں گھر آئیں. شادی کے بعد آئے تھے بعد گھر تاخیر سے آئیں گے تو سوال ہو جائے گا کہاں تھے, مغرب کے وقت آئیں, 10 بجے رات آئیں, 12 اصلا نہ آئیں اپنے گھر, یہاں وہاں پڑے رہ جائیں, کوئی پوچھنے والا ہے, تو آزادی الگ ہے. اور رہ گیا جنسی تسکین کے لیے, ان کے لیے بھی ہزار راستے مغربی دنیا نے جو ہے پیدا ہی کر دیے, کیوں شادی کریں؟ آج دیکھ رہے ہیں نا شادی کی عمر جو ہے بڑھتی جا رہی ہے، نہ لڑکیاں شادی کرنے کے لیے تیار نہ لڑکے شادی کرنے کے لیے تیار، اب یہ جو ہے وہ کیریئر بنانا ہے، جب بوڑھے ہو لیں گے تب شادی دیکھیں گے، ہے نا یہ چیزیں. لیکن اسلام نے جو شادی کا فلسفہ پیش کیا، جو شادی کا مقصد پیش کیا ہے، وہ اس سے ہٹ کر کے ہے. ہمیں اطاعت پروردگار کے لیے معاون چاہیے، وہ بیوی اور شوہر کے علاوہ ہو ہی نہیں سکتا ہے، یہ معاون نہیں ہو سکتا. جتنی جلدی معاون فراہم کر لیں گے اتنی ہی اطاعت میں آسانی ہوگی. اسی لیے اسلام نے شادی کے اوپر بہت زور دیا ہے. کہیں پر شادی واجب ہے، کہیں پر شادی یہ جو ہے مستحب ہے، کم سے کم مستحب ہے نا، کم از کم شادی. حتیٰ اسلام زور دیتا ہے، حکم دیتا ہے، وَانْكِحُوا الْأَيَّامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، تمہارے لڑکوں اور لڑکیاں جو کنوارے ہیں ان کا نکاح کرو، شادی کرو. ان پر شادی کرنا تو ہے ہی ہے، ہماری ذمہ داری ہے ان کی شادی کروانا بھی. پیرنٹس کو حکم دیا جا رہا ہے نا، مومنین کو حکم دیا جا رہا ہے، پیرنٹس اور مومنین سے کہا جا رہا ہے اپنی شادی کر لیا مطمئن نہ ہو جاؤ، ہماری تو ہو گئی نہیں، تمہاری ذمہ داری ہے دوسروں کی بھی شادی کروانا. وَأَنكِحُوا الْأَيَّامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، حتیٰ غلام بھی اگر تمہارے گھر میں ہے اس کی بھی شادی کراؤ، کنیزیں اگر ہیں ان کی بھی شادی کراؤ، چونکہ اللہ کی اطاعت تو انہیں بھی کرنا ہے نا، اس سفر کو تو انہیں بھی طے کرنا ہے، ایسا تو نہیں کہ صرف اکیلے آپ ہی کو طے کرنا ہے، انہیں بھی کرنا ہے. ان یکونوا فقراء، ارے ابھی جاب نہیں ملی ہے، ابھی کاروبار سیٹ نہیں ہوا ہے، ابھی مالی اعتبار سے کمزور ہیں، خدا کہتا ہوا کر. ان یکونوا فقراء، غریب ہے نا، لفظ فقیر استعمال کیا اللہ نے غربت کی انتہا کو، محتاج ہیں، تنگ دست ہیں، غریب، کوئی بات نہیں شادی کر دو، پھر کھائیں گے کیا؟ یغنہم اللہ من فضلہ، اللہ انہیں غنی بنائے گا، تم شادی کرو، ذمہ داری ہم لیتے ہیں، حکم خدا ہے. یغنہم اللہ من فضلہ واللہ واسع علیم. تو شادی کے لیے قرآن مجید حکم دے رہا ہے کہ شادی لوگوں کرائی جائے، سورہ نور آیت 32 شادی کا حکم دیا جا رہا ہے. حدیثوں میں اگر آپ دیکھیں گے تو ماشاءاللہ اتنی فضیلت، اتنی اہمیت شادی کی بیان کی گئی، کیونکہ مقصد کیا ہے؟ اسلام کی شادی کا مقصد اطاعت خدا کے لیے ایک معاون، سکون کا حصول اور بہتر نسل کی فراہمی. یہ شادی کے بغیر تینوں چیزیں ہو ہی نہیں سکتی ہیں، تینوں چیزیں بغیر شادی کے ممکن نہیں ہیں. لہذا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، ما من بناء فی الاسلام احب الی اللہ من التزویج، اسلامی دنیا میں کوئی کام بھی اللہ کو شادی سے زیادہ محبوب نہیں ہے. مجلسیں منعقد کرتے ہیں، اللہ کو بہت محبوب ہے، افطار کراتے ہیں، اللہ کو بہت محبوب ہے، مومنین کی مدد کرتے ہیں، اللہ کو بہت محبوب ہے، خمس نکالتے ہیں، اللہ کو محبوب ہے، صدقہ دیتے ہیں، اللہ کو محبوب ہے، ساری چیزیں اللہ کو محبوب ہیں، لیکن شادی سے زیادہ اللہ کو کوئی چیز محبوب نہیں ہے. یعنی جتنی خوشی اللہ کو اس وقت ہوتی ہے جب ایک مومن ایک مومنہ سے شادی کرتا ہے. بافضیلت تین کام، یوم القدس پہ گئے اللہ کو محبوب ہے، مظلوموں کی حمایت کے لیے آپ نکلے اللہ کو محبوب ہے، لیکن سب سے زیادہ جس چیز سے اللہ کو محبت ہے، یا دوسری جگہ کے اوپر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی سے روایت ہے کہ ما من شاب تزوج فی حداثت سنہ، بعض لوگ کہتے ہیں کر لیں گے بھی جلدی کا ہے کہ ہے، ابھی تو تیسری برس کے ہوئے ہیں، ابھی تو پہلے کہا جاتا ابھی تو 18 ہی برس کے ہوئے ہیں، اور اب بڑھ کر کے ابھی تو 30 ہی برس کے ہوئے ہیں، جلدی کا ہے کہ ہے، سنیے جلدی کا ہے کہ ہے، شادی تو کرنا ہے، کب کرنا ہے، دیر سے یا جلدی، ابتدائے جوانی میں کرنا ہے یا انتہائے جوانی میں، کب کرنا ہے؟ حضور فرماتے کہ ما تزوج، ما من شاب تزوج فی حداثت سنہ، جب بھی کوئی نوجوان اپنی جوانی کی ابتدا میں شادی کر لیتا ہے، آغاز جوانی میں، الا عج شیطان یا ویلا یا ویلا اسما منی سلسے دینے، جب بھی کوئی شخص ابتدائے جوانی میں شادی کر لیتا ہے شیطان کی چیخ نکل جاتی ہے، ہائے افسوس، ہائے ہائے، اس نے اپنا دو تہائی دین مجھ سے بچا لیا. کیوں؟ اطاعت الہی کے لیے ہم سفر مل گیا نا، معاون مل گیا. اب اس کے لیے اللہ کی اطاعت آسان ہو گئی. جب اللہ کی اطاعت آسان ہو جائے گی تو شیطان کی اطاعت تو مشکل ہو جائے گی نا. اس نے اپنا دو تہائی دین ہم سے بچا لیا، محفوظ کر لیا. فلیتق اللہ فی الثلث الباقی، اب جو ایک تہائی باقی رہ گیا اس کو اسی کا خیال رکھنا ہے. دو تہائی تو بچ گیا، ہاتھ آ گیا. البتہ بچ گیا وہ شادی جو اسلامی شادی ہے، بھی تذکر آئے گا کہ شادی تو شادی کی بات ہو رہی ہے، اسلامی شادی کیا ہے. تو اتنا زیادہ ثواب اسی کے برعکس ان کے لیے جو کنوارے ہیں، جہاں شادی کو اتنی اہمیت اتنا ثواب بیان کیا گیا، جو کنوارے ہیں ان کی اتنی ہی زیادہ یہ جو ہے مذمت کی گئی ہے. بہت ساری حدیثیں ہیں نا کہ شادی سے پہلے کنوارا اگر ہے ایک رکعت نماز پڑھتا ہے تو ایک رکعت کا ثواب، اور شادی کر لیا 70 رکعت کا ثواب. جس وقت نکاح ہوتا ہے، چار مواقع ہیں جب انسان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. ایک موقع وہ ہے جب خانہ کعبہ کا دروازہ کھلتا ہے، جب بارش ہوتی ہے، اور ایک موقع وہ ہے جب یہ جو ہے نکاح پڑھا جاتا ہے. جس وقت نکاح ہوتا ہے نا اس وقت خدا دعا کو قبول کرتا ہے. ہمارے ہاں نکاح عبادت ہے، تفریح نہیں ہے، اگرچہ ہم لوگوں نے تفریح بنا لیا ہے. جتنے گناہ کرنے ہوتے ہیں سب یہ جو ہے وہ نکاح کے موقع پر. جب کہا جائے ارے بھائی یہ کیا ہو رہا ہے، یہ مکس گیدرنگ کیوں ہے، یہ حجاب کیوں ختم ہو گیا، ارے مولانا یہ امام باڑا تھوڑی، یہ مجلس میں تھوڑی آئے ہیں. وہ مجلس میں ٹھیک ہے، حجاب وجاب ٹھیک کر لیا جائے گا. ابھی شادی کے موقع پر اگر نہیں تو پھر کب یہ جو ہے نمائش ہوگی؟ نمائش تو شادی کے موقع پر ہوگی نا. گانا بجانا، ارے کوئی مجلس آزاد تھوڑی ہے کہ باپ لوگ تھوڑا سا تو چلے گا. وہ تھوڑا سا چلے گا جو ہم لوگوں نے اپنی طرف سے بنا لیا نا ہر چیز میں کہ تھوڑا سا تو چلے گا، مگر تھوڑا سا نہ روحانی بیماریوں میں چلتا ہے نہ جسمانی بیماریوں میں چلتا ہے. ہارٹ پیشنٹ کوئی ہے، ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں اور کھائے جا رہے ہیں وہ ساری چیز، ڈاکٹر صاحب تھوڑا سا تو چلتا ہے، افطار میں تو کھا لینی دیجئے نا. آج تو عید کا دن ہے، آج بھی نہیں کھائیں گے کیا ہوگا؟ چلے گا. جو چیز نقصان دہ ہے وہ نقصان دہ رہے گی. ہمارے یہاں دہلی میں ایک صاحب تھے، یہ جو ہے شوگر پیشنٹ، 400 کے قریب ان کی شوگر تھی. 22 رجب یہ جو ہے نظر امام صادق، اور ظاہر سے بات عموماً نظر امام صادق میں یہ جو ہے میٹھا ہی میٹھا ہوتا ہے، نمکین تو کم ہوتا ہے، زیادہ تر میٹھے کا وہ ہوتا ہے. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. وہ بھی جو ہے مولائی، واہ مولا کے نام پہ کھا لیتے ہیں، کچھ نہیں ہوگا. انہوں نے کھانا شروع کیا، صبح سے شام تک کھاتے کھاتے شام کو 4 بجے جب وہ گھر میں پہنچے ہیں، کھا ہی رہے تھے دسترخوان پر ہی، انتقال ہو گیا ان کا. اٹھا کے اسپتال لے جائے گا معلوم ہو تو ختم ہو چکا معاملہ. ارے مولا کے نام پہ کھایا تھا. بھیا مولا کے نام نہیں، مولا کے حکم سے کھائیے. اصل دیکھیں نا، اسلام مولا کا نام نہیں ہے، اسلام مولا کا حکم اسلام ہے. مولا کے حکم سے جو چیز کھائی. لندن میں ایک دفعہ میں گیا ہوا تھا، وہاں کسی صاحب سے کسی بات کے پر ایسے ہی گفتگو ہو گئی، آخر میں انہوں نے کہا کہ یہ سب جو ہے مولا کے نام پر ہوا ہے. ان سے میں نے یہی کہا کہ مولا کے نام سے نہیں، مولا کے حکم سے. میں نے کہا دیکھیے آپ کو تھپڑ مارنا حرام ہے کہ حلال؟ بولے حرام. میں نے کہا میں کہوں یا حسین کہہ کے ماروں آپ کو تھپڑ، یہ حلال ہے کہ حرام؟ آپ کی جیب سے پیسہ نکالوں چوری کرنا حرام ہے کہ حلال؟ حرام ہے. میں نے کہا یا علی کہہ کے میں آپ کی جیب سے سارے پاؤنڈ نکال لوں، حرام ہے کہ حلال؟ نہیں 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 یہ تو حرام ہے. پھر مولا کے نام سے کوئی حرام حلال نہیں ہوتا، یاد رکھیے. ہاں مولا کے حکم سے ہوتا ہے. مولا اگر حکم دے دے کہ تم یہ کام کرو تو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں ہے. کب مولا نے حکم دیا ہے ہمیں کہ تم یہ جو زہر کھاؤ؟ تو بہرحال چاہے وہ جسم کا معاملہ ہو چاہے روح کا معاملہ، چلتا ہے، کچھ نہیں ہوتا. تھوڑا سا آج کیا، آج زہر کھا لے تو موت نہیں آئے گی؟ زہر آج کھائیں گے آج بھی موت آئے گی. گناہ ہے تو گناہ ہے، چاہے وہ شادی کا موقع ہو چاہے موت کا موقع ہو. اگر اجازت دی ہے پیغمبر نے، امام نے، خدا نے، تو ٹھیک ہے بسم اللہ. نہیں اجازت تو نہیں دی، پھر کہاں سے آ گیا یہ آج چلتا ہے؟ اتنا سا تو چلتا ہے، اتنا سا اور اتنا سے کی بحث نہیں. زہر اتنا ہو چاہے اتنا ہو، زہر تو زہر ہے. گناہ اتنا ہو یا اتنا ہو. امام فرماتے یہ نہ دیکھو کہ گناہ چھوٹا ہے یا بڑا, یا دیکھو کس کی نافرمانی کر رہے ہو. گناہ چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو, دونوں اللہ کی نافرمانی ہی تو ہے. گناہ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے مقابلے میں سرکشی, یہی تو ہے نا گناہ. اور بھی کچھ گناہ ہے؟ اب وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو, صغیرہ ہو یا کبیرہ ہو, صغیرہ کو صغیرہ سمجھ نہیں تو کبیرہ ہے. گناہان کبیرہ کی جب فہرست گنائی جاتی ہے تو آخر میں کیا کہتے ہیں؟ صغیرہ کو صغیرہ سمجھنا بھی کبیرہ بن جاتا ہے, چھوٹے کو چھوٹا سمجھنا. تو بہرحال اسلام میں شادی کا جو مقصد ہے, اس مقصد کے تحت شادی کیا ہے؟ عبادت ہے. پیغمبر فرماتے ہیں کہ شرارکم عزابکم, تمہارے یہاں بدترین افراد کون ہیں؟ وہ ہیں جو کنوارے ہیں. کیونکہ ظاہر سے بات, انسان اگر کنوارا ہے تو طاعت خدا کے لیے اسے معاون نہیں ملا ہے. معاون چاہیے, معاون. مولا علی کو معاون چاہیے تھا جو سب کی مدد کرتے ہیں. ان کی مددگار کون تھی؟ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ. کہا نا ان کے بارے میں نعم العون علی طاعت اللہ, فاطمہ بہترین مددگار ہے اطاعت خدا کے سلسلے میں. بہرحال تو یہاں تک گفتگو جو پہنچی کہ شادی کو اسی لیے اسلام نے اہمیت دی. اب یہاں مسئلہ آتا ہے کہ شادی کرنے چل رہے ہیں تو انتخاب کا معیار کیا ہونا چاہیے, لڑکے میں کیا شرائط پائی جانی چاہیے اسلامی قانون کے مطابق, اور لڑکیوں میں کیا شرائط پائی جانی چاہیے اسلامی قانون کے مطابق. دیکھیں کچھ شرطیں وہ ہیں جو لازمی شرطیں ہیں, یہ ہونی چاہیے, اصل ہے, بنیاد ہے, فاؤنڈیشن ہے. کچھ یہ ہے کہ ہو تو اچھا ہے, اچھی بات ہے, اسلام اس کا بھی مخالف نہیں ہے. عام طور سے ہمارے ہاں صورت و شکل کو پہلا معیار, خاص طور سے یہ جو ہے لڑکیوں کے سلسلے میں قرار دیا جاتا ہے, پہلی چیز جو نظر میں آتی ہے جہاں کہیں دیکھا بھلا, ارے ہاں وہ بہت اچھی لڑکی, کیا اچھائی تھی اس کے اندر, وہ خوبصورت بہت تھی. جو آپ نے دیکھا پہلے مرتبہ میں کیا دیکھا؟ شکل ہی تو دیکھا نا, شکل ہی دیکھ کر کے پہلے یہ جو ہے فریفتہ ہو جاتے ہیں. نہیں, اسلام بھی صورت شکل کا مخالف نہیں ہے. حتماً ضروری نہیں ہے کہ بصورت سے بصورت کو آپ چنیے, لیکن معیار نہیں ہے. وہ جو چیزیں معیار ہیں پہلے وہ فراہم ہو جائیں, اس کے بعد آپ کے پاس دو کیس ہے. وہ ساری شرطیں جو اسلام نے اہم قرار دی ہیں دونوں میں موجود ہیں. ایک ماشاء اللہ اللہ نے یہ جو ہے شکل و صورت سے بھی نوازا, دوسرے کے یہاں نہیں ہے. ٹھیک ہے, آپ شکل و صورت والے کو ترجیح دیں, کسی نے نہیں کہا کہ آپ یا کر کے بصورت کو ترجیح دیں تو یہ اس میں جو ہے ثواب زیادہ ہے, لیکن حسن و جمال یا مال و منال معیار نہیں ہے. تنخواہ اس کی کتنی ہے؟ ایک کی تنخواہ کم ہے, ایک کی تنخواہ زیادہ ہے, ایک کے اندر وہ سارے شرائط پائے جاتے ہیں, دوسرے میں سارے شرائط نہیں. کس کو انتخاب کریں گے؟ جس کی تنخواہ کم ہے مگر وہ شرائط پائے جاتے ہیں. لیکن اگر دو کیس آ گئے آپ کے پاس, یہ بھی مومن وہ بھی مومن, یہ بھی متقی یہ بھی متقی, یہ بھی با اخلاق وہ بھی با اخلاق, ان کی عقل بھی سالم ان کی عقل بھی سالم, ایک کی تنخواہ زیادہ ہے ایک کی تنخواہ کم ہے, ٹھیک ہے آپ زیادہ تنخواہ والے کو اپنا لیجیے, بنا کسی نے نہیں کیا ہے. لیکن معیار جو اصلی معیار ہے ان کو رکھا جائے. سب سے پہلی چیز جو اسلام نے معین کی ہے وہ ایمان کی شرط ہے. قرآن مجید میں اسی چیز کی تاکید ہے اور حدیثوں میں بھی اسی چیز کی تاکید ہے. البتہ ایمان کے یہ جو ہے مدارج ہیں, ظاہر سے بات ہے کہ جس کا درجہ زیادہ ہے وہ جو ہے مقدم ہوگا اس کے مقابلے میں جس کا درجہ کم ہے. قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے کہ وَلَا تُنْكِحُ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٌ. مسلمان مومن لڑکی کی شادی, یہ اگر شادی کرنا ہے تو مومن لڑکی سے شادی کرو, مشرک لڑکیوں سے شادی نہیں کی جا سکتی. لا تنکحوا المشرکات, مشرک لڑکیوں سے شادی نہیں کی جا سکتی جب تک وہ ایمان نہ لائیں. ہاں اگر مشرک مومن ہو گئے واقعاً ایمان, وہ شادی والا ایمان نہیں. وہ میں نے عرض کیا تھا نا ایک مرتبہ کہ وہ چاند محمد سے چندر موہن سے چاند محمد بن گئے, شادی کے لیے نہیں. شادی کے لیے کہہ دیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, جب شادی نہیں ہوئی پھر دوبارہ پلٹ گئے, کہا نہیں ہم تو وہی چندر موہن ہیں چاند محمد نہیں ہیں. تو شادی کے لیے چندر موہن چاند محمد نہ بنے ہوں، واقعاً مسلمان ہوئے ہوں، واقعاً ایمان لائے ہوں. آج کل کھیل ہوتا ہے، ان کو پتہ بھی نہیں کہ اسلام کیا چیز ہے. ان کا جی تو مسلمان، ہاں ہاں ہم کو لا الہ الا اللہ آتا ہے. لا الہ الا اللہ آنا نہیں ہے، لا الہ الا اللہ ماننا ہے، آنے کی بات نہیں ہے. تو واقعاً ایمان، اگر مشرک نے ایمان قبول کر لیا تو ایک مومن لڑکا اس سے شادی کر سکتا ہے. ولا تنکحوا المشرکات، مشرک لڑکیوں سے شادی مت کرو، حتی یؤمنن، یہاں تک کہ وہ ایمان لائیں. ولا امۃ مؤمنۃ خیر من مشرکا ولو اعجبتکم. ایک مومنہ چاہے وہ کنیز ہی کیوں نہ ہو، کنیزی کا مطلب ہے یعنی مالی اعتبار سے سب سے زیادہ کمزور، خاندان کے اعتبار سے سب سے زیادہ کمزور، معمولی باپ کی بیٹی ہے، معمولی گھرانے کی لڑکی ہے، کچھ نہیں ہے اس کے ہاں مال و منال، ایک مزدور کی بیٹی ہے، ایک بھکاری کی بیٹی ہے، غریب کی بیٹی ہے، لیکن بہرحال مومنہ ہے. دوسری طرف سے ایک یہ جو ہے مشرکہ ہے، یہ جو ہے بلینر باپ کی بیٹی ہے، نہایت حسین و جمیل ہے، مال بھی ہے جمال بھی ہے. ظاہر سی بات ہے مال و جمال دیکھ کر کے منہ میں پانی تو آتا ہے نا، خواہش تو یہ ہوتی کہ شادی ہماری اسی سے ہو جائے، بہت اچھی لگتی ہے. مقابلے میں ایک مومنہ ہے معمولی خاندان کی، نہ مال ہے نہ جمال ہے مگر ایمان ہے، وہاں مال اور جمال دونوں ہیں مگر ایمان نہیں ہے. اعجبکم، اچھی لگ رہی ہے تمہیں، قرآن کہہ رہا ہے. اس کے باوجود قرآن کہتا ہے تمہیں شادی اگر کرنا ہے تو مومنہ سے کرنا ہے، مشرکہ سے نہیں کرنا، چاہے تمہیں یہ مومن کنیز ہی کیوں نہ انتخاب کرنا پڑے. اسی طرح سے یہ جو ہے لڑکیوں کے لیے، ولا تنکحوا المشرکین حتی یؤمنوا ولا عبد مؤمن خیر من مشرک ولو اعجبکم. ایک مومن لڑکی کی شادی صرف اور صرف مومن لڑکے ہی سے ہو سکتی ہے، مشرک سے نہیں ہو سکتی ہے جب تک وہ ایمان نہ لائے. ولو اعجبک ولا عبد مؤمن خیر من مشرک، ایک مومن غلام بھی اگر ہے تو وہ مشرک سے بہتر ہے، چاہے وہ مشرک عہدے کے اعتبار سے، مال کے اعتبار سے، منصب کے اعتبار سے، شہرت کے اعتبار سے اتنے اعلی مقام پر ہو کہ تمہاری آنکھیں چکچوند کر جائیں دیکھ کر، کیا رشتہ ہے، ایمان ہے یا نہیں ہے. اگر ایمان نہیں ہے تو اس سے شادی نہیں ہو سکتی. کیوں شادی کس لیے کر رہے ہیں؟ پیسہ حاصل کرنے کے لیے. لڑکی شادی کس لیے کر رہی ہے؟ ہمیں مالی اعتبار سے سپورٹ کرنے والا کوئی مل جائے؟ نہیں، شادی اس لیے کر رہی ہے کہ ایمان میں کوئی سپورٹ کرنے والا ملے. جو خود ہی مومن نہیں ہے وہ آپ کی کیا مدد کرے گا؟ پہلا مقصد ہی فوت ہو گیا نا. مقصد تھا بہتر نسل کی فراہمی، مشرک کی اولاد کیا ہوگی؟ جینس کا اثر تو ہے نا، جینس کے ذریعے سے اسلام بھی کہتا ہے، سائنس بھی کہتی ہے، اثرات تو بہرحال منتقل ہوتے ہیں. وہ کیا ماحول دے گا اپنے آنے والے بچوں کو؟ سکون کی فراہمی. اگر دونوں کے عقیدے الگ الگ ہیں، نظریے الگ الگ ہیں، سکون نہیں مل سکتا. نہ گھر میں سکون حاصل، تو تینوں مقصد جو شادی کا ہے تینوں مقصد فوت ہو جاتا ہے. مشرک کے ساتھ شادی کرنے سے اسلام شدت کے ساتھ منع کرتا ہے. اولئک یدعون الی النار واللہ یدعوکم الی الجنہ. مشرک اور مشرکہ تمہیں جہنم کی طرف لے جائیں گے، اللہ تمہیں جنت کی طرف بلاتا ہے. اللہ کی بات ماننا ہے نا، شادی کیوں کیا ہے؟ اللہ کی اطاعت کرنے میں سہولت حاصل ہو جائے، مدد ملے. یہاں تو الٹا ہو جائے گا، ٹکراؤ، تضاد. اللہ کہہ رہا ہے جنت کی طرف چلو، وہ کہہ رہا ہے جہنم کی طرف چلو، الگ الگ راہیں ہو جائیں گی. زیادہ ان کے ساتھ شادی کرنا جائز نہیں ہے. البتہ یہاں پر ایک بات واضح کر دوں کہ ایمان سے کیا مراد ہے، ایمان سے کیا مراد ہے. ایمان ایک تو وہی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، دنیا والا ایمان. میں پہلے عرض کر چکا ہوں نا، دو قسم ایمان کی، ایک کا فائدہ فقط دنیا میں ہے، وہ پانچ فائدے آپ کو یاد ہوں گے، اور ایک ایمان وہ ہے جس کا فائدہ آخرت میں ہے. مراد یہاں ایمان سے دنیا والے فائدے کی بات نہیں ہو رہی ہے. جس چیز کو معیار اسلام نے شادی کے لیے قرار دیا ہے وہ ایمان جو آخرت میں کام آ سکے. لہذا مومن کی پہچان بیان کی ہے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، فرماتے ہیں کہ مومن کون ہے؟ بس لا الہ الا اللہ کلمہ پڑھ لیا، بقیہ سارے صفات کافروں والے ہیں، ان کے ساتھ شادی کر لیں، انہیں چن لیں. امام فرماتے ہیں کہ مومن وہ ہے جو عقیدے میں بھی مومن، عمل میں بھی مومن، اخلاق میں بھی مومن. بہت جگہ غلط فہمی ہو جاتی ہے، ارے فلاں سے شادی تو کیا تھا، دیکھو انجام کیا ہوا، بڑے مومن تھے، مجلسیں مجلسیں ان کے یہاں بہت ہوا کرتی تھی، دیکھ کر کے تبرک بڑا اچھا بڑھتا تھا، حلیم کھلاتے تھے بیچارے مجلس میں، ان کے یہاں شادی کر دیا تھا. نہیں، یہ ایمان نہیں ہے، اس کو ایمان نہیں کہتے بھائی. ٹھیک ہے، مومنین کو حلیم کھلانا اچھی بات ہے، ثواب کا کام ہے، مخالفت نہیں کرتا اس کی، مگر یہ علامت ایمان نہیں ہے. مومنین کی دعوت کرنا اچھی بات، دھوم دھام سے مجلس کرنا بہت اچھی بات ہے، مخالفت نہیں ہے، مگر یہ علامت ایمان نہیں ہے. چھٹے امام، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ المومن من تاب مکسبہ، مومن وہ ہے جس کا کاروبار حلال کاروبار ہو، جس کی یہاں کمائی حرام کی کمائی نہ آتی ہو. علیکم السلام ورحمۃ اللہ، حلال کی کمائی آتی ہو. من تاب مکسبہ وحسنت خلیقتہ، اخلاق اچھا ہو، نمازیں پڑھتے ہیں خوب، روزے خوب رکھتے ہیں، مگر اخلاق بہت برا ہے، کسی سے سیدھے منہ بات ہی نہیں کرتے ہیں. بس جب دہن کھلتا ہے تو آگ ہی وہاں سے یہ جو نکلتی ہے، انگارے برستے ہیں دہن سے. اچھے الفاظ تو وہ استعمال کرنا جانتے ہی نہیں ہیں. نہیں، یہ مومن نہیں ہے. مومن نماز و روزہ و دعا و مناجات وغیرہ کے ساتھ ساتھ حسنت خلیقتو وصحت سریرتو، ان کا باطن بھی صحیح ہو، دل میں کینا و حسد اور حقد نہ بھرا ہو، زبان سے بھی اچھی باتیں ظاہر ہوں. اور ظاہر سے بات ہے، دل کو تو کبھی تو اللہ ہی جانتا ہے، انسان نہیں جان سکتا، لیکن عادات و اطوار سے دل کا اندازہ ہو جاتا ہے، زبان ترجمان ہو جاتی ہے نا دل کی، پتہ چل جاتا ہے کہ دل میں کیا ہے ان کے. وَأَنفَقَ الْفَضْلَ مِنْ مَالِهِ، مومن وہ ہے جو کماتا ہے جتنی ضروریات اپنی ہیں، ان ضروریات کو تو اس نے لے لیا، اور ضروریات سے جو بچ گیا. البتہ یہ ایمان کے اعلیٰ مدارج کی بات ہو رہی ہے، یہ ایمان کے اعلیٰ مدارج کی بات ہو رہی ہے. وَأَنفَقَ الْفَضْلَ مِنْ مَالِهِ، فرض کیجئے کہ $10,000 ہماری انکم ہے، $8,000 $9,000 ہمارا خرچ ہے، $1,000 ہمارے پاس فالتو بچ گئے، کوئی ہمارا واجبی خرچ نہیں ہے، اب اس کو خامخواہ خرچہ کر دینا یا سیونگ کر لینا، خوب سیونگ کرنا حرام نہیں ہے آپ اگر رکھ لے اسے، لیکن ایمان کا بالا تر درجہ یہ ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ سماج میں بہت سارے ایسے افراد ہیں جو محتاج ہیں. ہمارے گھر میں کھانا کے کھانے کا انتظام ہے، لیکن ہیں ایسے افراد، جانتے ہیں ہم انہیں، ہمارے اپنے خاندان میں یا رشتہ داروں میں یا دوستوں میں، یا یوں جو نہ دوست ہیں نہ رشتہ دار، عام لوگوں کے بارے میں دیکھتے رہتے سنتے رہتے ہیں کہ بہت سی جگہوں پر ہے جہاں لوگوں کو نہ نشبینہ بے میسر نہیں ہے، دو وقت کی روٹی بھی ان کے پاس نہیں ہے، پیسہ ہے بینک میں پڑا ہوا ہے، ان کو دیتے نہیں. کہتے مومن وہ ہے جو خرچ سے اضافہ جو آ گیا ہے اسے راہ خدا میں خرچ کر دیتا ہے، انفاق کر دیتا ہے. وہ امسک الفضل من کلامہ، اضافی زیادہ مال کو انفاق کر دیتا ہے، مگر زیادہ گفتگو کو نہیں بانٹتا، اپنے پاس رکھے رہتا، اتنا ہی بولتا ہے جتنی ضرورت ہے، ضرورت سے زیادہ. ہوتے ہیں نا بعض افراد، ان کو بات کرنے کا بہت ہوقا اور شوق ہوتا ہے، ہر موضوع میں ان کی زبان کھل جاتی ہے، چاہے انہیں اس کے بارے میں معلومات ہو یا معلومات نہ ہو، صحیح معلومات ہو یا غلط معلومات ہو. خیر، اب وہ تو یہ جو ہے زبان کے بجائے آج کل وہ سب جو خرافات آ گئے ہیں، واٹس اپ وغیرہ. آج ہی ایک میسج میں پڑھ رہا تھا کہ آیت اللہ سیستانی نے فتویٰ دیا ہے کہ مولا ابو الفضل عباس کی فلاں تاریخ کو 26 یا 27 ماہ رمضان کو نظر ضرور کرے، وہ بھی دودھ پر کرے. کہاں سے آ گیا بھائی، کہاں سے آ گیا یہ؟ اچھا، وہ جو ہر ایک آدمی ہے وہ اس کو یہ جو ہے ثواب سمجھ رہا ہے دوسروں تک پہنچانا، منتقل کرنا، اس کی اساس دیکھے بغیر کہ کہاں سے یہ آیا ہے، کہاں آقا سیستانی نے فرمایا ہے. مختلف مراجع سے آج کل بہت سارے فتاوے جو ہے منسوب کر کے عجیب و غریب فتوے کے کھلونا بن جاتا ہے، مذاق بن جاتا ہے. وہ بھی آپ سے جب تک لا تخف ما لیس لك به علم، جب تک آپ کو یقین نہ ہو جائے زبان مت کھولیے. بولنا کو ضروری ہے، بولنا ضروری تو نہیں ہے، خاموش رہیے، پہلے علم حاصل کیجئے، یقین حاصل کر لیجئے ایک ٹاپک کے اوپر، ایک موضوع کے اوپر، اس کے بعد زبان کو، خصوصاً وہاں کے اوپر جہاں بات عام ہو جاتی ہے. مثلاً یہ جو آج کل جو ہے واٹس ایپ وغیرہ ہے، تو آپ کے، آپ نے ایک دفعہ لکھ دیا، آپ کے ہاتھ سے نکل گیا نا. کہاں کہاں یہ بات پھیل جائے گی، دنیا میں معلوم ہوا چند منٹ کے اندر پوری دنیا میں بات پھیل گئی. اس سے پہلے کہ آپ یقین حاصل کر لیے، واقعی بعد میں آپ پچھتا رہے ہیں، ارے نہیں نہیں یہ تو مجھے پتا چلا ہے بات غلط تھی. اب کیا، آپ تو ہاتھ سے تیر نکل گیا، کمان سے نکلا ہوا تیر واپس تو نہیں لاتا. جو بات زبان سے نکل گئی، امام فرماتے ہیں مومن وہ ہے جو فالتو باتوں سے پرہیز کرے، وہی باتیں کرے جو ضروری باتیں ہیں اور جو یقینی باتیں ہیں، ان سے پرہیز کرے. سیرتہ القصد، اس کا طرز زندگی، طرز رہائش کیا ہے؟ کفایت شعاری ہے. مومن کیا اسراف نہیں پایا جاتا. پھر عرض کر رہا ہوں، ہر وہ خرچ جس کا کوئی معقول توجیہ نہ ہو وہ کیا ہے؟ اسراف ہے. جس سے زندگی کی ضرورت پوری ہو سکتی ہے اتنا خرچ کیجیے، اس سے زیادہ اسراف ہے. اب ایک گاڑی اسراف ہے کہ دو گاڑی کے عرض کر چکا ہوں اس کو تفصیل سے پہلے میں، کہ اسراف کی منزل کیا ہے. مومن کفایت شعاری سے کم خرچ ہے. مومن مغربی تہذیب میں زیادہ خرچ ہونا باعث فضیلت ہے. جتنا زیادہ کنزیوم کریں اتنا ہی زیادہ آپ کا یہ جو ہے کریڈٹ میں اضافہ ہوتا ہے. اسلام اس کا بالکل الٹ ہے. مولا کائنات جب پیغمبر کی سیرت بیان کرتے فرماتے ہیں کانا رسول اللہ خفیف المعونہ، پیغمبر کم خرچ تھے. ایک مومن کو کم خرچ، البتہ اپنے اوپر کم خرچ، انفاق کی بات نہیں ہو رہی ہے، راہ خدا میں خرچ کرنے کی بات نہیں ہو رہی ہے، اپنی ذات کے اوپر انسان کم سے کم خرچ کرے. وَسُنَّتُهُ الرُّشْدُ، اس کا شیوا کیا ہے؟ زمانے میں ترقی کرنا. دنیا میں بھی ترقی کیجیے، آخرت میں بھی ترقی کیجیے. اسلام یہ نہیں کہتا کہ مومن وہ ہے کہ بس بالکل جاہل گوار، کسی کام کا نہیں، کسی مصرف کا نہیں، کسی لائق نہیں، گھر میں ادھر ادھر پڑا ہوا ہے. ہاں تسبیح خوب پڑھتا ہے، نہیں. جہاں آپ آخرت کے میدان میں ترقی کریں، وہیں دنیا میں بھی آپ ترقی کریں. صنعت میں مومنوں سے کافروں کو آگے نہیں ہونا چاہیے. قرآن کا حکم ہے نا ہر میدان میں، لَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، اللہ نے کافروں کو مومنوں پر برتری نہیں دی ہے. اللہ نہیں چاہتا کہ مومن یہ جو ہے دبا ہوا ہو کافر سے. اگر آپ کے یہاں علم نہیں ہے، ٹیکنالوجی نہیں ہے، سائنس نہیں ہے، اقتصاد نہیں ہے، تو کیا ہوگا؟ دبے تو رہیں گے نا. جب آپ کا ہاتھ دوسروں کے آگے پھیلا رہے گا تو آپ بہرحال دبنے پہ مجبور ہیں. اگر آپ کے اپنے ملک میں اچھے ڈاکٹر نہیں ہیں تو آپ دوسروں کے آگے تو ہاتھ پھیلانے پر مجبور ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ آپ کے اپنے کارخانوں میں آپ کی یہ جو ضروریات کی چیزیں نہیں بنتی ہیں، آپ دوسروں کے محتاج. کل اگر انہوں نے پابندی لگا دی، سینکشن لگا دیے، تو کیا کریں گے؟ جھکنے پر مجبور ہو جاتے ہیں نا. پھر جھکنے پر مجبور ہو جاتے ہیں. آج دیکھیں کہ اگر اسلامی جمہوریہ ایران اتنے برسوں میں مختلف طاقتوں سے ٹکر لے رہا ہے، صرف اس لیے نہیں کہ وہ تسبیح پڑھتے ہیں، صرف اس لیے نہیں کہ وہاں پر نماز جمعہ میں بہت بڑا اجتماع ہو جاتا ہے، وہاں دعائے کمیل پڑھی جاتی ہے، وہاں دعائے ندبہ پڑھا جاتا ہے، صرف اس لیے نہیں کہ وہاں پر حجاب ہوتا ہے، صرف اس لیے نہیں کہ وہاں کے جوانوں کے چہرے پر داڑھیاں ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ انہوں نے علم و ٹیکنالوجی کے میدان میں بھی ترقی کی. اتنے سارے سینکشنز کے باوجود، اتنی ساری پابندیوں کے باوجود جتنی انہوں نے ترقی کی، آج لوگ حیرت زدہ ہیں، دنگ رہ جاتے ہیں. بہت سارے میدانوں میں ابھی یہ جو ہے نینو ٹیکنالوجی بالکل لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہے. ہندوستان اتنے ترقی یافتہ ملک ہونے کے باوجود ابھی اس کا کہیں کوئی مقام نہیں ہے، کوئی نام و نشان نہیں ہے. ایران چار سال پہلے اس کا 25th مقام تھا، اس سال اس کا 8th مقام ہے دنیا میں. اس سال اس کا 8th مقام، 8th درجہ ہے. اپنے راکٹ سے اپنا سیٹلائٹ تیار کر کے فضا میں بھیج دینا، عالم اسلام میں فقط ایران ہی نے کام انجام دیا ہے نا. جبکہ جس وقت ایران میں انقلاب آیا ہے، ایران اتنا پچھڑا ہوا تھا سائنس اور ٹیکنالوجی کے لحاظ سے، ایک سوئی بھی ایران میں نہیں بنتی تھی، ساری چیزیں باہر سے. قوم اس زمانے میں بہت چھوٹا سا شہر تھا، بہت چھوٹا سا شہر تھا، جتنا بڑا آج ہو گیا. ایک سرے سے دوسرے سرے اگر آپ پیدل جاتے تو آدھے گھنٹے میں زیادہ سے زیادہ پورا قوم آپ گھوم سکتے تھے. آج اتنا بڑا قوم ہو گیا ہے، 100 گنا زیادہ بڑا قوم ہو گیا ہے. اس زمانے میں چھوٹے سے کم میں 80 ڈاکٹر ہندوستان، پاکستان اور بنگلہ دیش کے تھے، 80 ڈاکٹر چھوٹے سے کم میں. آج اتنے بڑے کم میں آپ کو ایک ڈاکٹر بھی باہر کا نہیں ملے گا. جس زمانے میں ایران میں انقلاب آیا، ایران کی آبادی 3 کروڑ کی تھی، آج لگ بھگ 8 کروڑ کی آبادی ہے. 3 کروڑ آبادی والے میں کسی گاؤں شہر کہیں بھی چلے جائیے، آپ کو باہر کے ڈاکٹر انجینئرز ہر طرف یہ جو ہے دکھائی پڑتے تھے، حتی ڈرائیور باہر سے آتے تھے. آج 8 کروڑ کی آبادی میں آپ کو باہر کے اگر افراد ملیں گے، بہت ہی کوئی اعلیٰ انجینئر ہے وہ آپ کو ملیں گے، ڈاکٹر تو بالکل نہیں، یا وہاں کے نیشنل ہو گئے جو باہر والے تھے. ڈاکٹر تو وہ خود یہ جو باہر بھیج رہے ہیں. ہر اعتبار تو انہوں نے ترقی ہر اعتبار سے کی نا، ایسا نہیں کہ فقط نماز اور روزے اور دعاؤں کو لے کر کے بیٹھے رہے. مومن وہ نہیں ہے، مومن وہ ہے کہ وہ سنت ہو اور رشد، اس کا شیوا ترقی ہے. مومن ایمان یعنی ترقی، اور ہر میدان میں ترقی. صرف معلوم ہوا کہ صاحب نمازیں پڑھی جا رہی ہیں مگر پوری رعایا بھوکھی پڑی ہے، یہ اسلام نہیں ہے، یہ ایمان نہیں ہے. مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام جب 4.5 سال حکومت کی، اپنے حکومت کے اختتام میں اعلان کیا ہے مولا نے کہ ہمارے پورے حکومت میں کہیں کوئی بھوکا نہیں ہے. جبکہ جس وقت مولا نے حکومت سنبھالی وہ زمانہ تھا کہ بھوکوں کی ایک فوج تھی. جملہ مولا ہے کہا ہے نا کہ میں کیسے پیٹ بھر کے کھانا کھا کے سو رہا ہوں، ہمارے ارد گرد بھوکوں کی ایک فوج ہے، شاید فلاں جگہ کوئی بھوکا ہو، شاید فلاں جگہ. مولا پھر بھی احتیاط کرتے تھے، لعلہ بالجوامع. یہ امتیاز ہے مولا کائنات کی حکومت کا کہ مولا کے حکومت کا اختتام ہوا ہے، کوئی مولا کی حکومت میں مصر سے لے کر کے افغانستان کے بارڈروں تک کوئی بھوکا نہیں بچا تھا. تو ایمان جہاں ہے وہاں ترقی ہے، ترقی دونوں میدانوں میں ہے، مادی میدان میں بھی ترقی ہے اور معنوی میدان میں. البتہ اصل ترقی جو ہے معنوی ترقی ہے، روحانی ترقی ہے، روح کی ترقی اصل ہے، لیکن روح کی ترقی بھی جسم کی ترقی کے بغیر ممکن نہیں ہے. وقور عند الحظاہز، مومن وہ ہے کہ جب یہ جو ہے مشکل گھڑی آتی ہے مصائب میں وہ ہلکا پن کا اظہار نہیں کرتا ہے، باوقار رہتا ہے. ذرا سے مشکل پیدا ہوگی، ذرا سے مصیبت پیدا ہوگی تو بھرے کے آگے رو رہے ہیں، ہاتھ جوڑ رہے ہیں، فلاں نہیں نہیں. مصیبتوں کو مومن کل جبل راسخ، پہاڑ کی طرح سے، بلکہ پہاڑ سے بھی زیادہ سخت ہوتا ہے مومن. یزول الجبال ولا یزول. پہاڑ تو اپنی جگہ سے ہل سکتا ہے، مومن نہیں. ذرا سے مشکل پڑی فوراً ہتھیار ڈال دیا، جھک گئے، ایسا نہیں. صبور عند البلاء، بلاؤں کے مقابلے میں ثابت قدم رہتا ہے. شکور عند الرخاء، جب اللہ اسے نعمتیں عطا، حالات اچھے ہو گئے ہیں تو اپنے کو بھول نہیں جاتا ہے، خدا کو بھول نہیں جاتا ہے. عام طور سے جب مصیبتیں پڑتی ہیں تو لوگوں کو خدا یاد آتا ہے، مصیبتوں سے چھٹکارا مل گیا، کہاں کا خدا. اذا رکب الفلک، جب وہ کشتی میں سوار ہوتے ہیں، کشتی ڈوبنے لگتی ہے تو دعوا اللہ، کشتی پر بیٹھتے وقت صدقہ نکال دو. صدقہ کیا ہوتا ہے، یہ شپ تو بہت ہی زبردست بنی ہوئی ہے، اسے بڑے سے بڑا طوفان بھی اسے ڈوبا نہیں سکتا ہے. دعا پڑھنے کو تیار نہیں، صدقہ دینے کو تیار، خدائی کو نہیں مانتے ہیں، انجینئر کو مانتے ہیں، خدا کو تھوڑی مانتے ہیں. اتفاق سے ایسا طوفان آ گیا جو انجینئر کے ذہن سے ماسوا تھا، ڈیزائن جس طرح سے بھی کیا تھا وہ چکنا چور ہو گئے، کہ جب ڈوبنے لگے تو دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، پورے اخلاص سے اللہ کو پکارا. تو اللہ بھی کریم ہے نا، وہ تو پھر بدلہ تو نہیں نہ لیتا کہ کل تم بھولے تھے آج پکار لو، جاؤ ہم نہیں آتے ہیں، تو کریم ہے، جب بھی پکار لو مگر دل سے پکارو. جب دل سے پکارا اللہ نے ان کو صحیح و سالم خشکی تک پہنچا دیا، ساحل تک پہنچا دیا. فلما نجاہم اذا ہم مشرکون، جیسے ہی نجات ملی پھر مشرک ہو گئے. تو مصیبتوں میں اللہ کو پکارتے ہیں، لیکن جب نعمتیں ملتی ہیں تو اللہ کو بھول جاتے ہیں. اصلاً سرکشی کا ایک سبب اسلام ہی بیان کرتا ہے کہ عام طور سے لوگ سرکش اس لیے ہوتے ہیں جب ان کے پاس دولت آ جاتی ہے. تغا ان رآہ استغنا، قرآن کی آیت ہے. سرکش ہو گئے، کیوں سرکش ہو گئے؟ اپنے کو مالدار دیکھ لیا، غنی بے نیاز پا لیا. نہیں، مومن ایسا نہیں ہوتا. مومن مصیبتوں میں صابر رہتا ہے، بلبلاتا نہیں ہے، غیر اللہ کے آگے جھکتا نہیں ہے مومن، پھر بھی اللہ ہی کو مانتا ہے. لیکن جب نعمتیں ملتی ہیں، شکور عند الرخاء، جب نعمتیں ملتی ہیں تو انسان مومن خدا کا شکر ادا کرتا ہے. انشاءاللہ بقیہ صفات کل عرض کروں گا، وقت ختم ہو گیا، افطار کا وقت آ گیا، نماز کا وقت ہے، خداوند عالم سے دعا ہے کہ خدایا تو ہمیں صرف کلمہ پڑھنے والا مومن نہ بنانا، ان صفات کا حامل مومن بنانا، جو چھٹے امام نے یہاں پر بیان کیا ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.